السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ آیت نمبر 36. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے پیچھے ہم نے اہل کتاب کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے اہل کتاب اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر کے یا خود ہی حلال اور حرام کے مالک بن بیٹھے تھے اور خود سے فتوی دیا کرتے تھے، اسی مناسبت سے یہاں پر اہل عرب کا بھی ذکر آ گیا کہ اہل عرب نے بھی اسی طرح سے، یہ جو مشرکین عرب تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے خود کو حلال اور حرام کا مالک بنا لیا تھا. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. اب یہاں پر سال اور دنوں کی بات کی گئی ہے کہ شروع سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، یعنی سال میں مہینے کتنے ہوتے تھے، وہ بتا دی گئی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا، چاند سورج اور زمین کو تخلیق کیا، خلق کیا، اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 ہی مہینے بنتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہو اسے سال کی جنتری میں کھپا سکیں. تو یہاں پر مہینوں کی تقدیم اور تاخیر، یہ دراصل مشرکین عرب کا رواج تھا کہ وہ لوگ کسی مہینے کو آگے کر دیتے اور کسی مہینے کو پیچھے. زمانے جاہلیت سے یہ 4 مہینے دراصل حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، اور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا اور اس میں جنگ وغیرہ بند ہوتی تھی، یا کوئی قافلوں کو لوٹا نہ جاتا تاکہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے آسانی سے حج اور عمرہ ادا کر سکیں. 3 مہینے ایک ساتھ تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر رجب کا ایک مہینہ تھا جس میں وہ لوگ عمرہ کے لیے نکلتے تھے. تو چونکہ وہاں ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ لوٹ مار اور جدال اور قتال وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے یعنی روز کا معمول تھا، لیکن ان مہینوں میں یہ سب چیزیں بند رہتی تھیں تاکہ تجارت کرنے والے تجارت کر سکیں، سفر کرنے والے سفر کر سکیں. ویسے تو دیکھا جائے تو لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا یہ ایک گناہ کا ہی کام ہے، لیکن ان مہینوں میں اسے شدید تر گناہ سمجھا جاتا تھا. لیکن بعض لوگ اپنی خود کی ذاتی غرض کی بنا پر ان مہینوں کو عدل بدل کر دیتے تھے کہ سال میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ مہینوں کی تعداد بھی پوری ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک قبیلہ ہے اور اس کو اب کسی سے بدلہ لینا ہے، تو اس کا بڑا آ کر اعلان کر دیتا تھا کہ اب یہ جو حرام مہینہ ہے اس کو ہم نے ابھی حلال کر لیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم وہ فلاں آگے کا مہینہ وہ حرام کر لیں گے، اور پھر جس پر چاہتا چڑھائی کرتا. تو آپ دیکھیں کہ یعنی گنتی بھی پوری کر لی، نیک کے نیک بنے رہے اور اپنی مرضی بھی پوری کر لی. وہ جیسے آتے ہیں نا کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، یعنی سارے گناہ کر لیے اور گناہ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے پکی ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں کہ آپ خود سے کسی چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دی ہے آپ خود سے اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ مہینوں کو ایسا کرتے تھے کہ خود سے کسی مہینے کو حلال کر لیتے، جیسے محرم کا مہینہ ہے مثال کے طور پر، اور محرم کے مہینے میں ان کو کچھ کرنا ہے، جنگ وغیرہ، تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ اب یہ محترم مہینہ نہیں رہا بلکہ ہم نے اس کی بجائے آگے کا اگلا مہینہ محترم قرار دے دیا۔ تو یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب سے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں مہینوں کی تعداد دراصل 12 ہی ہے، اور فی کتاب اللہ کا مطلب اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، یعنی اللہ کی جو تقدیر الہی ہے لوح محفوظ میں بھی اس کی یہی تعداد لکھی گئی، یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں قتال اور جدال کی ممانعت، یعنی منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یوں فرمایا، یہ حدیث اس دوران آئے گی ایک دو دفعہ، ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ صحیح مسلم کی حدیث اور بخاری میں بھی اس کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جماد الآخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی، اور اللہ کے رسول نے اسے حدیث میں بھی بیان فرما دیا۔ اور زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین عرب نے مہینوں میں جو تاخیر اور تقدیم کر رکھی تھی، یا وہ لوگ جس کو آگے اور پیچھے کر دیتے تھے، جس کا بھی ہم آگے پڑھیں گے، تو اب یہ اس وقت ختم ہو گیا جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اس سال یہ برابر اسی طرح سے اسی مہینے میں حج آیا جیسے اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیدا کیا تھا، یعنی صحیح حج کا مہینہ آیا تھا۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو۔ اور ذالک الدین القیم، یہ دین قیم، قیم مطلب قائم رہنے والا، اور یہاں پر اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو ٹھیک ضابطۂ حیات ہے، یعنی یہی دین صحیح ہے جس پر تم عمل کر سکتے، جس پر تم چل سکتے، یعنی یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، ایک ضابطہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس ضابطے کو اسی حساب سے چلنا چاہیے، ہم خود سے اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا، عرب جو مشرقین عرب ہے، ان کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی جلتی نہیں لگتی ہمارے ہندوستان کے لوگوں سے؟ ہمارے یہاں پر بھی ہندوستان میں کیا کرتے ہیں، ایک مہینے کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی مہینے کو برا سمجھتے ہیں، کسی مہینے کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ منحوس مہینہ ہے، کوئی مہینہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کچھ اسی طرح سے چیزوں کو کر رکھا تھا، اور مہینوں کو بھی ان لوگوں نے اس طرح سے آگے پیچھے وہ لوگ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے یا تو ایک حج ہر 35 سال میں یا 34 سال میں ڈراپ ہو جاتا، یا پھر ان کو اس کے اور کچھ بہت سارے فائدے تھے جو ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ جو ضابطہ، ٹھیک ضابطہ بنایا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی، اور اس میں ظلم نہ کرو، یعنی جس مصلحت کے تحت یا جن فائدوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا ہے، تو اس کو ضائع نہ کرو، اس کو عدل بدل نہ کرو، اور ان مہینوں میں بد امنی نہ پھیلاؤ، کیونکہ تم اگر بد امنی پھیلاؤ گے تو دراصل تم اپنے ہی اوپر ظلم کرو گے، کیونکہ یہ مہینے دراصل کس کے لیے مخصوص تھے؟ حج اور عمرے کے سفر کے لیے یا تجارتوں کے لیے، تاکہ سکون سے لوگ سفر کر سکیں۔ اور ویسے بھی اسلام جب بعد میں غالب آیا الحمدللہ، تو ہم جانتے ہیں کہ سفر کرنا اتنا آسان ہو گیا تھا، اس حدیث کے مطابق جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یمن سے لے کر حضر موت تک یا سنا تک ایک تنہا عورت سفر کرے گی، اسے اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ ہوگا، یعنی اتنا راستہ پرامن ہو جائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا، یعنی اگر مشرکین، وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، کیونکہ مشرکین بھی ان مہینوں میں لڑنے سے باز نہیں آتے تھے، تو اگر وہ خود تمہیں اس مہینے میں لڑائی کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو بھی پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی حملہ کرے گا، کیونکہ ایسا ہوا اس دوران، بعض اوقات ان لوگوں نے انہی مہینوں میں حملہ کیا، یا جیسے ہم نے جنگ بدر کے موقع پر پڑھا تھا کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی، تو انہوں نے الٹا تنزیہ مسلمانوں سے کہا تھا کہ حرام مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، تم نے کیوں قتل کیا ہمارے آدمی کو، تو وہ تو بھول سے اور غلطی سے ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو تاریخیں معلوم نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو۔ اب یہاں پر یہ جو بات لڑنے کی آئی ہے تو اس آیت کو بہت سارے لوگوں نے بہت غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دراصل تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی دوران میں یہ بات کیوں آئی؟ کیونکہ جب وہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے اور جب سامنے والا آپ پر کچھ حملہ کر رہا ہے تو اس کے جواب میں کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں کو یا قمری سال جس پر ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے سارے ضابطے اسی حساب سے مقرر ہوں گے، یعنی جو بات کی گئی ہے کہ اسی ضابطے کے مطابق تمہارے سارے معاملات ہونے چاہیے اور یہی مستقل ضابطہ ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام واقعی میں تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو پیمانہ ہے ناپنے کا سالوں کو، یہ تقویم جو جسے کہتے ہیں، تو وہ دراصل شمسی نہیں ہے بلکہ قمری ہے۔ ایک ماہ کی مدت ایک ہلال کی رویت سے لے کر اگلے ہلال کی رویت تک ہے، اور یہ مدت کبھی 30 دن ہوتی ہے اور کبھی 29، اور 29 دن سے کم نہیں ہو سکتی اور نہ 30 دن سے زیادہ۔ تو ایسے جب 12 ماہ گزر جائیں تو یہ ایک سال کی مدت ہے جو کبھی 354 یعنی 354 دن بنتی ہے اور کبھی 355 دن، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ 12 مہینے گزرنے پر تقریباً ویسا ہی موسم آ جاتا ہے جیسے کہ ایک سال پہلے تھا، اس حساب سے برابر ہے۔ اور اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو بھی شرعی احکام پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کو ہم قمری کیلنڈر کے حساب سے کرتے ہیں، لونار کیلنڈر کے حساب سے۔ تو لونار کیلنڈر کے حساب سے ہمارے سارے معاملات طے ہوں گے، جیسے عدت ہے، رضاعت ہے، روزے اور حج کا یا عمرے کا تعلق بھی دراصل انہیں قمری مہینوں سے ہے، لونار کیلنڈر سے۔ عید بھی ہم منائیں گے تو لونار کیلنڈر کے حساب سے منائیں گے۔ اور یہ جو قمری سال دراصل شمسی سال سے، یعنی لونار کیلنڈر 10 دن چھوٹا ہوتا ہے سولار کیلنڈر سے۔ ہاں، موسموں اور فصلوں کے پکنے کا جو تعلق ہے وہ سورج سے ہے، کیونکہ سورج کی تپش کے حساب سے ہوتا ہے وہ۔ لیکن یہ جو معاملات ہوں گے، ہمارے جو دن گنے جائیں گے وہ لونار کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے۔ فصلوں کے پکنے کا تعلق دراصل چاند سے نہیں ہے، بلکہ چاند کا تعلق دراصل دن اور رات سے ہے۔ تو شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے اس کی حکمت بھی دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر لونار کیلنڈر پر عمل نہ کریں اور سولار کیلنڈر کو فالو کریں، تو اب اگر جیسے رمضان کا مہینہ ہے یا حج کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینہ پھر اگر سولار کیلنڈر کے حساب سے کریں تو ہر سال ہر ملک میں ایک ہی موسم میں رمضان آئیں گے، یعنی پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کسی ملک میں اگر گرمی میں رمضان آ رہے ہیں تو وہ ہر سال گرمی میں ہی آتے رہیں گے، کسی ملک میں اگر سردی میں آتے تو ہر سال سردی میں ہی آتے رہیں گے۔ اسی طرح سے بعض اوقات بعض ممالک میں ایک ایک دن 18-18 گھنٹے کا ہوتا ہے، جیسے امریکہ وغیرہ میں یا کینیڈا میں جب وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بعض دفعہ 18-18 گھنٹے کا بھی ان کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور صرف 6 گھنٹے وہ لوگ کھا پی سکتے ہیں، باقی 18 گھنٹے روزے سے رہتے ہیں۔ تو اب پھر آپ بتائیے کہ اگر وہ ایسے ہی کرتے رہیں، یعنی سولار کیلنڈر کے حساب سے روزہ رکھیں، تو وہ تو بیچاروں پر ہر سال 18 گھنٹے کے روزے رکھنا پڑیں گے ان کو۔ تو یہ موسم کی تبدیلی یا پھر لونار کیلنڈر کے حساب سے جب ہم رکھتے ہیں تو ہر سال ہر زمانے میں یا ہر ملک میں پھر موسم تبدیل ہوتا ہے، اور تبدیل ہو کر ہر ملک میں اس حساب سے روزے آتے ہیں، کبھی گرمی میں آتے ہیں، کبھی سردی میں آتے ہیں، اس طرح سے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو سب کو برابر فیسلٹیز ملتی ہیں، سمجھیں۔ اسی طرح سے حج کا سفر بھی، کہ حج کا سفر کے بھی فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے وہ بارش کے دن ہوتے ہیں، کہیں سے کسی کے لیے وہ گرمی کے دن ہوتے ہیں، کسی کے لیے سردی کے دن ہوتے ہیں۔ تو لونار کیلنڈر سے فائدہ یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ ہر طرح کے موسم سے پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے انہیں آسانی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بات کی گئی ہے کہ تم بھی ان سے لڑو، وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافہ وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر دراصل جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر مشرک لڑائی چھیڑ ہی دیں وہ تم پر حملہ کریں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اور جس طرح یہ سارے قبائل اپنے آپس کے سب جو بھی ان کے پہلے کے پرابلمز تھے وہ سب چھوڑ کر، باہمی رنجشیں چھوڑ کر تمہارے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں، تو تمہیں بھی ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور کافہ کے مفہوم میں دراصل یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں ہر حال میں مشرکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد قیامت تک کے لیے جاری رہے گا اور وہ فرض ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالفین اسلام ہیں یا اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام دراصل تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ یہ اعتراض اس کا کئی دفعہ ہر دور میں علماء کرام نے جواب دے چکا ہے، انہیں مطمئن کر دینے والا جواب دیا ہے، لیکن ہر دور میں نئے نئے طریقے سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اور کیوں یہاں پر کافروں سے جنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اعتراض ہے کیا وہ درست ہے، عقلی اعتبار سے بھی اور نقلی اعتبار سے بھی۔ تو ہم تھوڑا سا جائزہ پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں، کس نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو۔ قرآن تو خود ہی پہلے بتا دیتا ہے ہم کو کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی تم کسی کو پکڑ کر تلوار کے زور پر مسلمان نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر یا زبردستی نہیں۔ اب پہلے ہی بتا دیا گیا آپ دیکھیں کہ تم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سے پھر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افأنت تکرہ الناس الا یکونوا مومنین، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، اور کیا آپ زبردستی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ یعنی کھلا معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ چاہو تو تم ایمان لاؤ، چاہو تو تم نہ لاؤ، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اب یہ ساری واضح آیت کے بعد کیا کوئی اور بات رہ جاتی ہے یا کوئی گنجائش رہتی ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اچھا اسلام زبردستی سے پھیلایا گیا، زور زبردستی سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ فرما دیا کہ تم کسی کو مجبور نہ کرو کہ وہ اسلام لائے، اور یہ تم نہیں کر سکتے کہ جو کوئی اسلام نہیں لا رہا تو تم اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تو اپنی حقانیت، یعنی خود اپنے اندر وہ جو جاذبیت لیے ہوئے ہے، جو حقیقت لیے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ پھر صحابہ کرام کا اپنا طرز عمل، ان کا رویہ، ان کا اخلاق، اور اسلام کی بہترین تعلیمات، عفو و درگزر اور بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جانتے ہیں کہ کیسے روبدار تھے، وہ کس شان و شوکت کے مالک تھے، اور ان کا دبدبہ کتنا زیادہ تھا، خلیفہ بھی تھے، اور کوئی ان سے، یعنی کسی سے وہ ڈرتے نہیں تھے سوائے اللہ کے۔ کہا جاتا کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام اسبق تھا، عیسائی تھا، اور بہت سمجھدار اور ہوشیار بھی تھا۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم مسلمانوں کے کام میں تم سے مدد لیں گے۔ اور دراصل یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اشارہ دے رہے تھے کہ ہم تم کو کوئی اچھا منصب دینا چاہتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے بار بار اس کے سامنے پیش کی اور وہ ہر بار انکار کر دیتا تھا، اور آپ ہمیشہ اس کے جواب میں لا اکراہ فی الدین کہہ کر چپ ہو جاتے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ کہاں پر تلوار سے پھیلا، یہ تلوار کا دباؤ تھا، تلوار کا زور تھا۔ تو اللہ یہاں پر، سوری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے غلام کو بھی مسلمان نہ بنا سکے، تو پھر کیسے یہ سوچ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اتنی بڑی بڑی زمینیں، اتنے جو مفتوح علاقے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ملکوں کو مسلمانوں نے صرف تلوار کے زور سے مسلمان بنا لیا ہوگا؟ تو عقلی اعتبار سے پھر یہ غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ تلوار کے زور سے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا گیا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ تلوار کے زور سے اگر کسی کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے تو کیا وہ قائم رہ سکتا ہے اس پر بھلا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، انہوں نے سر دھڑ کی بازی پھر اسلام کے لیے لگا دی، قربانیاں دی، اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اور وہ مسلمان بنے رہے مرتے دم تک۔ تو اگر ان کو زور زبردستی سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جاتا تو کیا پھر وہ مسلمان رہتے؟ فوراً پلٹ جاتے وہ۔ تو ایسے کئی لوگوں کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں جنہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اسلام سے وہ پھر آگے یعنی دوسرے دین پر نہیں پھرے، واپس نہیں گئے، بلکہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہے اور اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی. اگر کسی کو تلوار کے زور سے منایا جاتا مسلمان، تو کیا وہ یہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے بھلا؟ تو یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، وہ اپنے ہی آپ بس دوسروں کو ہنسنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور تاریخ لحاظ سے بھی یہ بات بالکل غلط ہے. اب کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور 13 سال تک مکہ میں ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، انہیں کون سی تلوار نے مسلمان بنایا تھا؟ مکہ میں تو مسلمانوں کے دشمن صرف قریش مکہ تھے، لیکن مدینہ میں دشمنوں کی تعداد 1 سے 4 ہو گئی. یعنی قریش مکہ، یہود مدینہ، پھر منافقین، پھر آس پاس کے قبائل، اور ان کے مقابلے میں مسلمان بالکل ہی کمزور تھے. لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 ہو گئی، یعنی دگنی سے بھی زیادہ. اب اس عرصے میں اللہ کے رسول نے کون سی تلوار چلائی مدینہ میں، یا کیا زور زبردستی کی جس کی وجہ سے یہ دگنی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی؟ تو کیا وجہ تھی کہ اسلام اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ 1 سال کے عرصے میں جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 ہو گئی؟ پھر مزید اور 2 سال گزرے، جب غزوہ خندق پیش آئی تو اس وقت لڑنے والے مسلمانوں کی تعداد 3000، یعنی 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی تھی. اب اس وقت بھی مسلمانوں نے کون سی تلوار چلائی مدینہ میں جس کی وجہ سے اتنے لوگ مسلمان بن گئے؟ تو یہ کون سی تلوار تھی، یا کون سی قوت تھی جو لوگوں کو مسلمان بنائے جا رہی تھی؟ پھر فتح مکہ میں تو تلوار چلائی ہی نہیں گئی. یعنی یہ سب سے بڑا، ایک طرح سے اتنا بڑا یہ فیکٹ ہے جس کو ہم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے لوگوں کو بتانے کے لیے، کہ اتنا پیسفلی دراصل مکہ فتح کیا گیا کہ کوئی آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا عام معافی، کہ جو فلاں گھر میں چلا جائے گا اس کو امان حاصل ہے، جو کعبۃ اللہ کے پاس کعبۃ اللہ کے غلاف میں اپنے آپ کو چھپا دے گا اس کے لیے امان ہے. چاہے تو اللہ کے رسول بدلہ لے سکتے تھے، تلوار سے کام لے سکتے تھے، لیکن جب عام معافی کا اعلان کیا گیا تو کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہاں کیا مجبوری تھی بھلا لوگوں کو بتائیے؟ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو مسلمان ہوگا اسی کو امان ہے؟ نہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. پھر یہودیوں سے جو جنگیں ہوئیں، ان کے نتیجے میں کوئی یہودی مسلمان بنا تھا؟ نہیں بنے، یہودی اپنے دین پر ہی قائم رہے. اگر تلوار کے زور سے ہی اسلام پھیلتا تو پھر جتنی یہودیوں سے جنگیں ہوئیں یا عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں، وہ لوگ سارے کے سارے مسلمان بن جاتے تھے پھر، تو ایسا نہیں ہوا. پھر طائف میں جب محاصرہ کیا گیا اور وہ محاصرہ ہٹا لیا گیا، تو اہل طائف خود بخود اسلام لے آئے. اب یہاں پر ان کو کیا مجبوری تھی؟ اللہ کے رسول نے خود محاصرہ اٹھا لیا وہاں سے، تو ان کو تو کوئی مجبوری نہیں تھی اسلام لانے کی، لیکن ان سب نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اصل میں اگر ہم اس پر غور کریں، اس کے اسباب پر، تو کئی اسباب ہم کو نظر آئیں گے، لیکن چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا تو ہم مختصرا اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ کثرت اشاعت اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب کیا تھا. اور سب سے پہلا جو سبب ہم کو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مساوات. کوئی بھی شخص یا کوئی قوم جب اسلام لاتی ہے تو اسے مسلمانوں سے جو سابقہ پیش پڑتا ہے اور جو معاشرتی درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے، کہ کس طرح سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. تو شروع میں ہم کو ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے 1981 میں، کچھ سال پہلے جولائی کی، اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ جنوبی بھارت میں کچھ لوگوں نے، ہندوستان میں، کچھ ہندوؤں کے ظلم سے تنگ آ کر 1300 ہریجنوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ برہمن بھی ہندو ہیں اور یہ بھی ہندو ہیں، تو یہ نیچی ذات والے لوگ ہیں، وہ اونچی ذات والے. اور انہوں نے یہی بتایا تھا، وجہ یہ بتائی کہ اسلام میں ہم کو مساوات ہمیں نظر آئی، ورنہ ہمیں قبول کرنے کے لیے عیسائیت بھی تھی، ہمیں عیسائیت کی طرف بھی بلایا گیا، لیکن ہم نے عیسائی مذہب قبول نہیں کیا، کیونکہ جو ایکتا، جو مساوات ہم کو اسلام میں نظر آئی وہ کہیں اور نہیں نظر آئی. تو ان کے یہاں پر برہمنوں کو بہت اونچا سمجھا جاتا ہے، شودر کو بالکل ہی جانوروں کی طرح سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھتے کہ شودر پیدائشی غلام ہے، اور یہ غلامی کا پھندہ کسی صورت ان کی گردن سے نہیں اتر سکتا، لیکن اسلام نے یہ سب ختم کر دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو اپنے آپ کو مہذب قومیں بتاتی ہیں اور مساوات کا نعرہ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے سب کو ایک جیسے حقوق دیے ہیں، لیکن ابھی حال ہی کی بات ہے، ابھی صرف ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ کسی شہر میں امریکہ کے کھلم کھلا دن دہاڑے کسی نے کالے لوگوں کو شوٹ کر دیا، اور یہ آئے دن وہاں پر ہوتا رہتا ہے، اور ابھی تک بھی وہاں پر جو بلیک امریکن ہیں ان کے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں. پیپر ورک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپس میں جو لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے تو بلیک لوگوں کو بالکل حقارت سے دیکھا جاتا ہے. ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، جابس نہیں ہیں ان کو، یہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بلال حبشی کون ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ غلام طبقے سے تھے، ان کا قد پستہ تھا، یعنی پست قد تھے، کالے رنگ والے تھے، موٹے ہونٹ تھے ان کے، اور ان کو ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، ارے نا یا بلال، یعنی اے بلال نماز سے ہم کو راحت پہنچاؤ، یہ اللہ کے رسول ان کے لیے فرماتے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رعب اور دبدبے والے خلیفہ، وہ جب بلاتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہتے تھے سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور یہ خوبی اسلام کے علاوہ آپ کو دوسرے کسی دین میں نہیں ملے گی. اسی لیے یہ بات کا اعتراف کیا ہے ان لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، مارٹن لنکس جو گزرا ہے اس نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ لوگ بہت گزرے ہیں جنہوں نے مساوات کا دعویٰ کیا یا اچھی اچھی باتیں بتائیں، لیکن ان کی باتیں صرف باتوں کی حد تک تھیں، صرف زبان کی حد تک تھیں، لیکن ایک اکیلے واحد شخص ہے دنیا میں کہ جنہوں نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی چٹائی پر ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، چاہے وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جو کہ بہت بڑے اس وقت کے شخص مانے جاتے تھے، عرب کے بہت بڑے عمرہ میں سے مانے جاتے تھے، وہ ان کا بہت ہی رعب اور دبدبہ تھا جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے، لیکن سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو اذان دینے کا آنر دیا گیا تھا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر جب فتح مکہ ہوا تو کعبۃ اللہ پر چڑھ کر ان کو اذان دینے کے لیے کہا گیا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں کعبہ پر چڑھوں؟ میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، تم کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دو. سبحان اللہ، ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ تو اسلام نے تو کر کے دکھا دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ مثال ہمیں ملتی ہے مساوات کی، ایسی مساوات کہیں اور نہیں ملے گی. لیکن آج ہم نے جو اپنے خود سے خود ساختہ اصول بنا لیے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی حال ہوتا تھا کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے اس مساوات کو قائم کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو جو صدر مملکت ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کے لیے کچھ اور قانون ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے، رعایا کے لیے کوئی اور قانون ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں دیکھیے کہ ایک دفعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پیٹھ حاضر ہے، جس کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ یا قصاص لینا ہو وہ آج لے سکتا ہے. پھر ایک دفعہ قریش کی ایک خاتون کا معاملہ آیا تھا، فاطمہ معصومی نے چوری کی تھی، تو آپ سے سفارش کی گئی کہ اس کی حد موقوف کر دی جائے. اللہ کے رسول اس وقت ناراض ہو گئے، اور پھر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ہی تو یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی کمزور جرم کرتا تو اسے سزا دیتے، اور اگر کوئی شریف وہی جرم کرتا تو اس کی سزا موقوف کر دی جاتی، ختم کر دی جاتی. یہ تو فاطمہ معصومی کی بات ہے. اللہ کی قسم، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو آپ نے دیکھا انصاف. آج کیوں اتنی پریشانی ہے نا، آج کیوں ہم دنیا میں چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ایک نفسی کا عالم ہے، ایک پریشان کن کیفیت میں ہر کوئی مبتلا ہے. کیونکہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، مساوات نہیں ہے. پھر خلفائے راشدین نے بھی ایسا نظام قائم کیا کہ جہاں پر ان کو انصاف ملتا تھا سارے عام لوگوں کو. اور خلافت راشدہ کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ جو خلیفہ وقت تھا وہ کٹہرے میں اس کو کھڑا کیا گیا. ایک طرح سے یعنی خلیفہ وقت کو مدعی یا مدعا علیہ کی صورت میں عدالت میں پیش ہونا پڑتا، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ کھڑے رہے، اور اکثر مقدمہ ان کے خلاف بھی ہوا. آپ نے وہ مشہور سنا ہوگا نا، قاضی شریح کی عدالت میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش ہوا تھا، کہ ان کی زرہ گم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں نے زرہ بیچی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو دی ہے، تو یہ زرہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو لہٰذا یہ میری ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ہے تو چلیں عدالت میں چل کر بات کریں۔ جب قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے تو قاضی شریح نے کہا کہ اچھا آپ کوئی گواہ پیش کریے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں عدالت میں قاضی کے سامنے، اور امیر المومنین ہیں اس وقت کے، خلیفہ وقت ہیں۔ اب آپ بتائیں، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور اپنے غلام کو پیش کیا، شاید قنبر نام آتا ہے ان کے غلام کا، پیش کیا تو قاضی شریح نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور غلام تو پھر غلام ہے، لہذا آپ کوئی دوسرا گواہ لائیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرا گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر عدالت درخواست کر دی گئی اور وہ زرہ یہودی کے پاس ہی رکھ دی گئی، دے دی گئی اس کو کہ آپ کوئی صحیح گواہ نہیں پیش کر سکے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب باہر نکلے تو یہودی پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ یہ ہے عدالت اور یہ ہے انصاف، کہ سب کے لیے ایک ہی رول ہے۔ اس نے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ زرہ میری نہیں، یہ آپ کی ہے، آپ لے لیجئے، اور کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی میں اس کو تحفتاً وہ زرہ واپس کر دی۔ اب آپ دیکھیں کیسے معاملہ تھے نا اس وقت، یعنی مسلمانوں کے کردار سے، مسلمانوں کے اخلاق سے، مسلمانوں کے انصاف سے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ پھر اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جرح نے معاذ بن جبل کو رومیوں کے پاس سفیر بنا کر بھیجا، تو شہنشاہ کا دربار اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جان و مال کا اختیار ہے، لیکن ہم نے جسے اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا کرے تو اسے درے لگائے جائیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، اور مال و دولت میں اس کو ہم پر ترجیح نہیں۔ ہم جانتے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے، کوئی ان کا ایسا اسپیشل لباس نہیں تھا، کوئی اسپیشل چیئر نہیں تھی، کوئی ان کے لیے سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، اور ایک عام شخص کو بھی پوچھنے کی اجازت تھی کہ اے عمر، آپ کا لباس اتنا لمبا کیوں ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے؟ تو یہ معاملہ تھا اس وقت مسلمانوں کا۔ تو پھر اب آپ غور کریں کہ یہ مسلمانوں نے کیا تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا؟ نہیں۔ تو اس کے کئی اسباب ہم کو ملتے ہیں، چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم تھوڑے ہی سمجھتے ہیں۔ صرف تیسرا جو ہمیں ملتا ہے سبب، وہ تھا کردار کی پاکیزگی، یعنی ان کا کردار نہایت ہی اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے محمد بن قاسم نے جب سندھ اور ملتان کو فتح کیا، وہاں تھوڑی ہی مدت رہا، لیکن جب وہ وہاں سے جانے لگا اور اس کے دردناک موت کی خبر جب وہاں کے سندھیوں کو ملی جو غیر مسلم تھے، تو وہ روتے تھے اس کے لیے، محمد بن قاسم کے لیے۔ پھر چوتھا سبب جو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، ان کا معاملات کی صفائی تھا، کہ ان کے جو لین دین تھے، ان کے جو معاملات تھے، ان کا جو بزنس تھا، اس میں وہ لوگ بہت کلیئر تھے، حلال اور حرام کا بہت خیال رکھتے، اپنی آمدنیوں میں حرام کو مکس نہیں کرتے تھے، جائز اور ناجائز کو جاننے والے تھے، حلال اور حرام میں تمیز کرنا انہیں آتا تھا، اور یہ مسلمانوں کی ایک خاص خوبی تھی جو واقعی میں قابل تعریف ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے حمص سے نکلنا پڑا، جبکہ وہ جزیہ وصول کر چکے تھے، تو اس صورت میں انہوں نے وہ جزیہ، جو کہ لاکھوں دینار کی صورت میں تھا، وہ سب کا سب جزیہ واپس کر دیا وہاں کے رہنے والوں کو۔ تو ان کے اس اخلاق سے وہ لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ جب وہاں سے یہ لوگ نکلنے لگے تو وہ لوگ روتے جاتے تھے، اور خود یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم خود آپ کی مدد کریں گے، ہم خود آپ کو سپورٹ کریں گے، اور اللہ آپ کو واپس لائے، یہ دعائیں انہوں نے کی۔ تو کیوں؟ ان کے معاملات کی صفائی کی وجہ سے۔ پانچواں سبب جو دین اسلام کے پھیلنے کا تھا، وہ عفو درگزر تھا، معاف کر دینا، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہو تب بھی معاف کر دینا۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے عام معافی کا اعلان کر دیا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، اس وقت بھی مسلمانوں نے کیا کیا، ان کو معاف کر دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول عمرہ کے لیے گئے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان آئے حملہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو حالانکہ پکڑوا لیا تھا، صحابہ اکرام نے ان کو پکڑ لیا، گھیر لیا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا، ویسے ہی معاف کر دیا۔ پھر ان کے صحیح باتیں جو ان کا قول ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا کہ قول اور فعل میں وہ ایک تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو اشاعت اسلام میں دیکھا جائے تو تلوار کا حصہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر نہیں کہیں گے تو یہ تو جہاد کی روح مر جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ نہ آتے، 13 سال مکہ میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو عبادت کے لیے اجازت نہیں تھی، تھا نہیں تھا یہ معاملہ۔ تو تلوار بھی ضروری ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو تلوار کے زور سے صرف ایسے دشمن عناصر کو ان کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے آپ کو تلوار سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ تو یہ کرنا پڑے گا، جہاد ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ مسلمانوں کے ذمے ہیں، کیونکہ لوگوں پر رعب پڑنے کے لیے تلوار کی بھی ضرورت ہے۔ کفار مکہ نے کس طرح سے، آپ دیکھیں کب وہ سرنگو ہوئے، کب انہوں نے سرنڈر کیا، کب وہ لوگوں نے کعبۃ اللہ کو چھوڑا، جب فتح مکہ ہوا تلوار کے زور سے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ بھی بتانا پڑے گا، لیکن آپ زبردستی بدلہ نہیں لے سکتے کسی سے، اور اس کے جنگ کے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ بہت ہی بہترین آداب ہیں، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے آگے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان سے لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور اللہ متقین ہی کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہی نسی کی بات کی گئی ہے، اور نسی کا دراصل معنی یہ ہے کہ پیچھے کرنا۔ تو عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال یا لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ مسلسل 3 مہینے جنگ سے بچے رہنا ان کی عادت کے خلاف تھا، تو اس لیے وہ خود سے کسی مہینے کو آگے اور کسی مہینے کو پیچھے کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ 3 مہینے کیسے مسلسل وہ لوگ جنگ سے بچے رہیں، لہٰذا جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے، اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ انہوں نے قرار دے دیا۔ اس طرح حرمت والے مہینوں میں وہ آگے پیچھے کر کے اور ادل بدل کر کے ایک طرح سے اللہ تعالی کی گنتی کو پورا بھی کر دیتے تھے، اور اپنا کام اپنا مطلب بھی نکال لیتے تھے۔ اسی کو نسی کہا گیا ہے، اور اس سے ان کا مقصد دراصل دنیاوی فائدے تھے۔ تو اسی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، اور اس لیے کہا گیا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت میں رہ گیا ہے، اور یعنی آئندہ اب مہینوں کی ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرتے وقت رکھی تھی۔ تو ان کی اس بات کو بتایا گیا کہ یہ دراصل صحیح نہیں ہے۔ اور دو طرح کی نسی تھی اس وقت عرب میں، ایک تو یہ تھی کہ جنگ و جدال کے لیے وہ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے کسی حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے، اور بعض اوقات دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے، تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ لوگ ان مشکلات سے زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے لیے ہوتا ہے، یا گردش کرنے کی وجہ سے چینج ہوتے رہتی ہیں، وہ موسم چینج ہو جاتا ہے سمجھیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا تھا کہ ہر 33 سال میں یا 34 سال میں ایک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا، اور صرف 34ویں سال ایک مرتبہ اصلی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یعنی ہر سال پھر حج کی تاریخیں بدل جاتی تھیں، اور 34 سال میں صرف ایک حج ہوتا جو اپنے اصل وقت پر آتا تھا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر 34 سال میں ایک حج ساقط ہو جاتا تھا، یعنی جب حج ہونا چاہیے تھا جو سال، یعنی 34 سال میں 34 حج ہونا چاہیے، تو 34 سال میں 33 ہی حج ہوا کرتے تھے۔ لیکن جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یعنی جو حجت الوداع کا موقع تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں یہی بات ارشاد فرمائی تھی، ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض، یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ تو اس آیت میں دراصل نسی کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا، اور ان کے جو باطل مقصد تھے، اغراض و مقاصد تھے، ان سب کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ یہ سب تو گناہ کے کام تھے، اور یہ تو معنی ہی یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوا کو حلال بھی کر لو، اور پھر ہیلا بازی کر کے قانون کی جو ظاہری شکل ہے وہ بھی پوری کر لو. اور دوسری ان کا فائدہ کیا تھا کہ شمسی حساب سے جب یہ حج ایک ہی سال آتا یا ایک ہی مہینے میں آتا تو ان کو جو غلے ملتے تھے نذرانے کے طور پر، کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کے ناطے ان کو لوگ ہر سال نذرانے پیش کرتے تھے، تو یہ جان بوجھ کر حج کو ایسے موسم میں لانے کی کوشش کرتے کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے ہوں تو ان کی فصلیں پک چکی ہوں تاکہ غلے ان کو برابر ملے. تو یہ تو آپ خود سوچ لیں کہ پھر آج بھی ہمارے یہاں پر کیا شکلیں پائی جاتی ہیں جو لوگوں نے دین کے نام پر نظر و نیاز یا نذرانے لینا شروع کر دیے ہیں. تو یہ دراصل یہی قمری مہینے کی خاصیت ہے کہ اس میں قمری سال کو اگر آپ قمری مہینوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو اس کی وجہ سے سارے لوگ برابر فائدہ اٹھائیں گے موسموں کا یا جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے لگائی گئی جو فرائض عبادات ہیں، کہ حج ہر ملک میں الگ الگ موسم میں، پھر لوگوں کو آسانی ہوگی سفر کرنے کے لیے حج کے مہینوں میں، یا پھر رمضان کے روزے رکھنے میں لوگوں کو سہولت ہوگی کہ ہر ملک کے لوگ کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بارش میں روزے رکھ سکتے ہیں، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اب یہاں سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور دراصل یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. غزوہ تبوک جو پیش آیا تھا دراصل اس وقت خاص مسلمانوں کا امتحان تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، بس کھجوروں کے نکالنے کا موسم تھا، گرمی شدت کی تھی، انتہا کی گرمی تھی، کیونکہ جب وہاں پر کھجوریں پکتی ہیں سعودی عرب میں یا آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں عرب ممالک میں، تو کھجوریں پکتی ہی دراصل گرمی میں ہیں، خاص موسم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھجوریں پکتی ہیں، جس میں حبس سا بھی ہوتا ہے، تو انتہا کی شدید گرمی ہوتی ہے، اور یہی موسم دراصل کھجوروں کے پکنے کے لیے کارآمد ہوتا ہے. تو موسم شدید گرمی کا تھا، فصل تیار کھڑی تھی جس سے اب وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور ان کی پوری معاشیات یعنی مدینہ والوں کی کھجوروں پر تھی، کیونکہ بزنس وغیرہ تو وہ کرتے نہیں تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، سارا دار و مدار ان کا دراصل کھجوروں پر تھا، جس سے ان کا پورا آگے کا سال کا یا اگلا خرچہ چلتا تھا یا نکل سکتا تھا. تو کئی طرح سے امتحان تھا اصل میں اس میں. تو اب یہاں پر جو اصل مومنین تھے وہ تو تیار ہو گئے تھے، یہاں پر ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ کس طرح سے جو سابقون الاولون تھے انہوں نے تو اپنا مال تک لا کر دے دیا. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے یہ ان لوگوں کی بات کی گئی ہے، یا تو جو منافقین تھے یا جو تھوڑے کمزور ایمان والے لوگ تھے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے، تم کو کس چیز کی فکر ہے، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا ہے کہ تم سے جب نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اور تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. تو اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو سارا سر و سامان ہے، تم جس چیز کے لیے رک رہے ہو، یہ سب تو بہت ہی تھوڑا نکلے گا آخرت کے مقابلے میں. تو انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، کہ جب تم سے نکلنے کے لیے کہا گیا اللہ کی راہ میں تو تم لوگ سب کیا ہو گئے، چمٹ کر رہ گئے، یعنی تمہارا دل چھوٹا ہونے لگا. انفروا یہ دراصل ابھارنے کے لیے آتا ہے، نکلنے کے لیے آتا ہے، تو ایک طرح سے ابھارا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے. تو اس وقت مدینے کے حالات بہت ہی پریشان کن تھے، قحط سالی کا دور دورہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، اور فاصلہ دور کا اور پرمشقت تھا، سامان کم تھا، سواریوں کی کمی تھی، اور مقابلہ عام لوگوں سے نہیں تھا، مقابلہ اس عظیم طاقت سے تھا جو طاقت نے ابھی حال ہی میں کسرا یعنی شاہ ایران کو شکست دی تھی، اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ، دراصل اس کی دھاک پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی. تو دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ تھی. اور انہی حالت میں اللہ کے رسول نے شاہ روم سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا. اور اس جنگ میں اللہ کے رسول نے عام اعلان کر دیا تھا کہ سب کو نکلنا ہوگا, جو جیسی حالت میں, یعنی بچے اور بوڑھوں کو چھوڑ کر ہر کوئی جنگ کے لیے نکلے گا. تو ویسے تو آپ دیکھیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب مسلمانوں کا امیر یہ اعلان کر دے تو اس وقت یہ فرض کفایہ فرض عین بن جاتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر سب مسلمانوں کی طرف سے تھوڑے لوگ بھی کر لیں تو اس کا حق ادا ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا. لیکن فرض عین اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب سب کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے. تب ایسے وقت میں جب سب کو معلوم تھا کہ مقابلہ کن سے ہے, اللہ کے رسول نے اعلان جہاد کر دیا. اور ہر دفعہ اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی آپ جنگ کے لیے نکلتے تو اعلان نہیں کرتے تھے کہاں کے لیے نکل رہے ہیں, اللہ کے رسول آخر تک نہیں بتاتے تھے کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ شام کی طرف جانا ہے اور غسان یعنی جو قیصر ہے اس کے مقابلے کے لیے جانا ہے. تو اب ان حالت میں جو منافقین تھے ان کو تو ظاہر سی بات ہے جنگ میں جانا نہیں تھا, وہ تو دین اسلام انہوں نے قبول ہی اس لیے کیا تھا کہ ظاہری طور پر صرف زبان سے. تو ان کے جو کمزور دل تھے یا ان کی جو ضعیف الاعتقادی تھی اس کی وجہ سے بعض جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بھی تذبذب کا شکار ہو گئے تھے کہ آئے جائیں یا نہ جائیں. تو اس آیت میں دراصل انہی لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم جہاد میں نہ جا کر کیا تم بچا لو گے, اپنی جان بچا لو گے, اپنے مال بچا لو گے, فصلیں کاٹ لو گے تو کیا تمہیں ملے گا, اس سفر کی صعوبتوں سے بچ جاؤ گے تو کیا ملے گا. تو یہ سارے مفادات جنت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے. پھر اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومت اعلان کر دے تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں منتخب کیا, ورنہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا تھا. تو اسی بات کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے. تو کہا گیا پیچھے کی آیت میں کہ جو دنیاوی فائدوں کی جس کی وجہ سے تم رہنا چاہ رہے ہو تو یہ دنیاوی فائدوں کی کوئی اہمیت نہیں. جب انسان کو موت آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. کبھی کسی انسان نے اپنے ساتھ قبر میں کچھ اپنی جائیداد یا اپنی کچھ قیمتی جویلری وہ لے کر گیا ہے وہ, تو کیوں تم ترجیح دے رہے ہو دنیا کی چیزوں کو جبکہ یہ تو کوئی سامان تمہارے ساتھ وہاں نہیں جائے گا. کوئی حصہ بھی تم اگر دنیا میں حاصل کر لو گے تو تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا, بلکہ اگر ان ساری چیزوں کو تم اللہ کی رضا مندی پر قربان کرتے ہو تو پھر اسی چیز کو تمہارے لیے آخرت میں فائدہ مند بنا دیا جائے گا. تو یہاں پر دین کی محبت کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے کہ دنیاوی چیزوں کی محبتیں دین کی محبتوں پر غالب نہیں آنا چاہیے, بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ کا دین ہمیں محبوب ہو. آج بھی ہم سوچ لیں, جیسے بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے, اور سورہ توبہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سورہ توبہ پرسنلی بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اس کو اس کی روح کے ساتھ پڑھے. ویسے تو پورا قرآن ہی ماشاءاللہ, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور عاجز کر دینے والا کلام ہے. قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم اور بہت قیمتی ہے, لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ کفار کے مقابلے میں اگر تم کوشش نہیں کرو گے اور تم آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لے. ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی, جو خود بچوں کو قتل کرتا تھا. اس کو سب معلوم تھا, اس کو معلوم تھا کہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ حالات ویسے پیدا کیے کہ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے اور وہاں پر انہوں نے ساری ہر چیز سیکھی, فنون حرب سب کچھ سیکھا انہوں نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہے دین کا. تو اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اگر ہم اس راہ میں کچھ قدم رکھ رہے ہیں اور ہم اس راہ میں کچھ کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کرنا دراصل خوش قسمتی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ذریعے سے کام لے سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو لیا, ہم کو چنا, تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے اس میں. تو یہاں جو بات کی گئی کہ کیونکہ مقابلہ دراصل روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل سے تھا اور اللہ کے رسول کو دراصل اطلاع ملی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے بھی تیاری کا حکم دے دیا تھا اور کھلم کھلا بتا دیا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے، اور 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ موسم سخت گرمی کا تھا، سفر بہت لمبا تھا، بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم بہت گراں گزرا، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اظہار بھی کر دیا، اور اس پر ان کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا وارن کیا گیا ہے یا ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو۔ ساقل تم یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو، سستی کرنا چاہتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو، اور اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا، لیکن اس کو سب کے نام سے منسوب کر دیا گیا تاکہ سارے ہی لوگ سمجھ لیں، کیونکہ کبھی بھی قرآن یا قرآن میں اللہ تعالیٰ کسی ایک کو پن پوائنٹ کر کے یہ نام لے کر نہیں بتاتا ہے، ایسی بات کی جاتی ہے، انڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے کہ سارے ہی لوگ یعنی کسی ایک کو ابھار کر، یعنی اس کی بے عزتی بھی نہ ہو، اس کا نام بھی نہ آئے، اور وہ سمجھ بھی جائے اور باقی دوسرے مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے بات معلوم ہو جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں جو پیچھے رہنے والے تھے یا اس سے جان چھڑانے والے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ تم نہ اٹھو گے یا تم نہ اللہ کی مدد کرو گے تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو نہ نکلنے کی سزا بتائی جا رہی ہے اصل میں، اور کیا سزا بتائی گئی کہ تم اگر نہ نکلو گے اللہ کی راہ میں تو کون سی سزا سے تم کو دوچار کیا جائے گا؟ کہ تم کو عذاب، دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، یعنی یہ خوش قسمتی، یہ آنر کسی اور کو مل جائے گا، کوئی اور یہ جگہ لے لے گا۔ تو آپ دیکھیں جس کو چنا گیا اس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو دین آپ دیکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی آسان بات نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لا الہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، آپ نے لا کہا مطلب آپ نے سب کو نو کہہ دیا کہ اب مجھے کسی کی بات نہیں ماننی، مجھے صرف اور صرف اللہ تعالی کی بات ماننی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی راہ میں نکلنا، جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، یہ تو خوش قسمتی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر سزا بتائی گئی ہے، عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، وارن کیا گیا ہے کہ تم اگر نہ کرو گے، تم نہ اٹھو گے، تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں اگر یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے آج اللہ کی راہ میں، اگر ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں یا جو بھی دام در میں سخنے، ہم دیکھا جائے تو ہمارا تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم صحابہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چیک کریں اور کمپیئر کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جسے بس صرف تنکا ہے، اور انہوں نے تو پورا 100% کیا تھا ماشاء اللہ، ہم نے تو تنکے کے برابر بھی ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو نہ ہمیں جان دینا پڑا، نہ ہمیں مال دینا پڑا، ہم ہر اپنی فیسلٹیز کو حاصل کر کے اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ دیتے ہیں، ہے نا، دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو جو بچا ہوا ہوتا ہے سوچتے ہیں کہ اچھا کیا چیز لینی ہے، بلکہ اگلے مہینے بچے گا تو یہ فلاں چیز لے لوں گی، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں بچے کے لیے یہ لینا ہے، تو ہم تو بچا ہوا دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں۔ نہیں، یہاں بچے بھی کی بات نہیں کی جا رہی ہے، دنیا میں جو ضروریات ہیں تم اس کو چھوڑ کر تم اللہ کی راہ میں دو۔ لے کر آئے تھے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا مال لے کر آ گئے تھے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، کوئی فرق نہیں تھا ہمارے میں اور ان میں، ہمارے جیسے انسان تھے، ہمارے جیسا دل تھا، ہماری جیسی آنکھیں تھیں، ہماری جیسے بولتے تھے، لیکن پورا لے کر آ گئے اور کہنے لگے، جب اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ کیا چھوڑا آئے ہوئے ابوبکر گھر پر، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے آپ دیکھیں، لیکن اس جملے کے پیچھے کتنی بڑی ہمت طاقت چاہیے۔ آج دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ذرا، میں کیا دیتی ہوں، میں نے کیا دیا ہے اور میں کیا دے سکتی ہوں، کیا کیا میں دے سکتی تھی لیکن میں نے دی نہیں اپنے دل کی تنگی کی وجہ سے کہ نہیں یہ بھی میرے کام آ جائے گا، یہ بھی میرے کام آ جائے گا۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے، سارے خزانوں کا مالک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ہمیں یہ جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کون ہے اس کا مالک؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، وہ تو صرف ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میری راہ میں میرا بندہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے کچھ دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تو آج جو بھی اللہ کی راہ میں لگائیں گے، کتنی بڑی بات ہے کہ عذاب علیم سے بچ جائیں گے اگر آج اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، آج اللہ کی راہ میں وقت دیتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم سے بچا لے گا ہم کو. اور پھر وہ جو آنر، جو جنت میں مقام ملے گا، جو مسندیں لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ساغر ان کے درمیان گردش کرائے جائیں گے، ریشمی لباس پہننے کو دیا جائے گا، تو یہ جو جنت کا آنر ہے، اللہ نہ کرے ہماری بجائے کسی اور کو، اگر اللہ کرے دوسروں کو بھی ملے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم کیوں نہ اس میں شامل ہوں، ہم بھی اس میں شامل ہوں نا، ہم کو کیوں نہ ملے، وہ دوسروں کو بھی ملے، ہم کو بھی ملے، اللہ تعالیٰ سب کو وہ سعادت دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یستبدل قوماً غیرکم، کہ وہ بدل دے گا تمہاری جگہ دوسروں کو، تو کیوں نہ پھر اللہ کی راہ میں لگائیں، ہم ہی کیوں نہ بنے وہ انعام لینے والے، ہم ہی کیوں نہ بنے. جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جیت کر واپس آتا ہے ایک سپاہی تو وہ غازی کہلاتا ہے، اور اگر وہ اسلام میں شہید ہو جاتا ہے تو بھی وہ شہید کہلایا، کامیاب ہو گیا. تو بظاہر جنگ جیتے نہ جیتے، لیکن آپ پرسنلی آپ کامیاب ہو گئے اگر آپ نے اس میں اپنا سب کچھ لگا دیا. تو سب کچھ لگا دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے محبت کے دعوے کا امتحان ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو بہت محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، تو یہ تو اصل امتحان ہے ہماری محبت کو پرکھنے کا، کہ جو ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں، آیا کچھ عمل میں بھی ہے یا نہیں ہے ہمارے. تو اس میں دین کے لیے ابھارا گیا ہے، اور دین آپ دیکھیں کہ صرف دعاؤں سے نہیں، اگر دعاؤں سے پھیلنا ہوتا تو اللہ کے رسول صرف مکہ میں بیٹھ کر دعائیں کر لیتے تھے، ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو. اس میں تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گی، اسٹرگل کرنا پڑے گا، خوب محنت سے کام لینا پڑے گا، اپنی ساری اسکلس لگانی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، غور و فکر، تدبر کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور کون سی ایسی اسکلس ہیں، اور کون سا بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے میں دوسروں کو دعوت دین پیش کر سکوں، یہ آج اسلام غالب ہو. اسلام کو غالب کرنے میں میرا بھی تو کچھ حصہ لگنا چاہیے نا، لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے بتائیے، اسلام کو غالب کرنے میں میرا کتنا ہاتھ ہے، میرا کتنا مال لگا، میرا کتنا وقت لگا، میرے کتنے گھر والے شامل ہیں اس میں، میں کتنا وقت دیتی ہوں اسلام کے لیے. 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو ذرا ڈیوائڈ کر کے دیکھیے، اپنا حساب لگائیے کہ 24 گھنٹے میں سے میرا کتنا وقت شاپنگ کے لیے جاتا ہے، کتنا وقت فضول کی باتیں کرنے میں گزرتا ہے، کتنا وقت سونے میں جاتا ہے، کتنا وقت کھانے میں جاتا ہے، اور کتنا وقت میں اللہ کے دین کی خاطر لگا رہی ہوں. ہم نہیں کریں گے تو یقین جانیے دوسرے آ جائیں گے، اور یہ اتنی ایسی وارننگ ہے یہ، اور واقعی میں آج دوسرے آ گئے. آپ دیکھیں جو ریورٹ ہو رہے ہیں، بلال فلپ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. پہلا ہندوستان میں انٹرنیشنل جو یونیورسٹی، انٹرنیشنل جو ادارہ انہوں نے قائم کیا، بی بی اے ہے جس میں، جو اسلامیات کے ساتھ ہے، اور اس کو گورنمنٹ سے اپروو بھی کروایا ہے. کتنے مسلمان ہیں آپ مجھے بتائیے ہندوستان میں، ہم سب کب سے رہ رہے ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں. بعض مسلمان ہمارے ایسے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ٹاپ 10 لوگ ہیں بزنس مین انڈیا میں، ان ٹاپ 10 میں ان مسلمانوں کا نام بھی آتا ہے، کئی مسلمان ہیں. چلے ٹاپ 10 وہ لوگ چھوڑے، ہو سکتا ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیندار لوگ ہیں جو بہت مالدار ہیں ماشاء اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے. تو اس کے لیے ویسی بھاگ دوڑ چاہیے، اس کے لیے ویسا عملہ چاہیے، اس کے لیے ویسی محنت اور کوشش اور جدوجہد چاہیے. کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں جن کو ہسٹری نہیں معلوم ہے، تو اگر وہ دنیا میں تعلیم کے حساب سے پڑھیں گے، اگر کوئی بی بی اے کرتا ہے، کوئی اسلامیات میں بی اے کرتا ہے، یا جو بھی انہوں نے کورسز وہاں رکھے ہیں، اس میں باقاعدہ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، سیرت، تجوید، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. جو دنیاوی تعلیم ہے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پورا اسلامیت پڑھا دیا جاتا ہے ماشاء اللہ، عقیدہ، فقہ، سیرت، سب کچھ الحمدللہ. تو کتنی بڑی بات ہے نا. تو کس نے کیا یہ کام؟ آپ دیکھیں اتنے سارے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں نے، اس میں سے بعد میں ہو سکتا لوگوں کو توفیق ملی ہو، لیکن شروعات کس نے کی، پہلا قدم کس نے اٹھایا؟ بلال فلپ نے کھولی ہے وہ یونیورسٹی، اور یہ ریورٹ مسلم ہے، ابو امینہ بلال فلپ. تو ٹھیک ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا قوم کو، کسی اور کو لے آئے گا تمہاری جگہ، تم نہ کرنا چاہتے ہو. تو غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کتنا حصہ ہے. آپ دیکھیں بار بار جو اس بات پر آپ کو زور دیا جا رہا نا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر درد مند دل رکھنے والے کی خواہش ہے. جو بھی اسلام کے لیے ذرا بھی دل میں ہمدردی رکھتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، کہ جو بھلائی ہمیں ملی ہے وہ دوسروں کو بھی بتا دیں کہ تم بھی اس ذریعے سے بھلائی حاصل کرو. ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, یقین جانیے ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کتنے چیپٹرز ہیں ایسے, کتنے ایسے خلا ہیں جو پر کرنے ہیں, کتنے ایسے معاملات ہیں جن کو حل کرنا ہے, جن کا کافی شافی جواب دینا ہے, جو لوگوں کے اعتراضات ہیں, جو پروپیگنڈا ہے غیر مسلموں کا اسلام کے خلاف. کیا کچھ نہیں کرنا ہے. ویب سائٹس پر آپ جائیے, آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے ویب سائٹس ملے گی جو اسلام کے نام سے ہیں, اور اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, خود مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو آپ بتائیے, آپ اور میں چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم اپنا وقت لگا سکتے ہیں بیکار کے کاموں میں؟ ہمیں تو بہت کام کرنا ہے, ہمیں تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے اپنا. تو کہا گیا کہ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا, اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کام صرف تم پر منحصر نہیں ہے, تم پر ڈیپینڈ نہیں ہے, تم کرو گے تو ہوگا اور نہیں تو نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. حقیقت میں تو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا ایک موقع دے رہا ہے, اس نے چنا تمہیں. اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا, اور پھر لیکن تم نامراد رہ جاؤ گے, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کامیاب نہ ہوئے تو دنیا کی کوئی کامیابی فائدہ مند نہیں, بیکار ہے. تو یہاں پر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے, جد و جہد کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کی مدد اس سے پہلے بھی کر چکا ہے. ہر موقع پر ہم سب دیکھتے ہیں, غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی, غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی, فتح مکہ, بدر, حنین میں, حنین کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور پھر جب اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے اس وقت راستے میں سفر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی, کہ جب آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے. تو اسی کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے, آیت نمبر 40. ان لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها فجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا, جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچا کر دیا, اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے, اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دومے کا دوسرا تھا, اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا, اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے, اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. دراصل یہ آپ کے ہجرت کے سفر کی بات ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے, کسی نے کہا دیکھو اللہ کے رسول اپنا منہ چھپائے ہمارے یہاں آ رہے ہیں, یعنی کپڑا ڈالے ہوئے منہ پر. ابو بکر کہنے لگے آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے. اتنے میں اللہ کے رسول آ پہنچے اور اندر آنے کی اجازت چاہی. جب اجازت دی گئی تو وہ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ابو بکر نے فرمایا ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے. آپ نے فرمایا قیمتن لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا, توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر باندھ پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا. اس دن سے ان کا نام ذوالنطاق یا ذوالنطاقین پڑ گیا. پھر آپ اور ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور تین راتیں وہیں چھپے رہے. عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار نوجوان تھے، رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ یعنی قریش کے ہاں آ جاتے، جیسے رات مکہ ہی میں گزاری ہو۔ دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر انہیں بتلا دیتے۔ اور عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے، گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک کے رکھتے، جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو وہ اس بکری کو غار میں لے آتے، تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے۔ وہ تین راتیں ایسا ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص عبداللہ بن علیقت کو اجرت پر راستہ بتانے کے لیے مقرر کر لیا تھا، حالانکہ یہ کافر تھا لیکن اس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں ان لوگوں نے اس کے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا کہ تین رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ جائے، لہٰذا وہ تین رات گزرنے کے بعد صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی تھے اور راستہ ان لوگوں نے طے کرنا شروع کیا۔ اب اس وقت سراقہ بن مالک، وہ دراصل اللہ کے رسول کے پیچھے اس نے راستہ میں سفر شروع کیا۔ سراقہ خود کہتے ہیں بعد میں جب یہ مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود فال کے تیر نکالے تو ہر بار میرے اس میں یہی آیا کہ نہ جاؤ، لیکن میں تیروں کو وہیں چھوڑ کر نکل گیا اور میں سمجھ گیا، جب میں پیچھا کرتا رہا تو میں نے دیکھا کہ دو اونٹ پر لوگ سوار ہو کر جا رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی قافلہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ اب میں نے اپنا برچھا سنبھالا اور اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سر پر دوڑایا۔ جب میں آپ کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں گر پڑا۔ میں نے پھر فال نکالی، پھر بھی وہ خلاف نکلی۔ آخر میں میں آپ کو امان لینے کے لیے آواز دی، یعنی اس نے خود اللہ کے رسول کو آواز دی کہ مجھے امان چاہیے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ دین صحیح ہے اور عنقریب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر میں نے انہیں قریش کی خبریں بتلائیں اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشے یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہ کی، البتہ آپ نے اتنا مجھے کہا کہ ہمارے حالت کسی کو نہ بتلانا۔ پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا، آپ نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے۔ تو یہ جو راستے میں آپ کو جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سراقہ بن مالک آیا تھا آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کو قید کرنے کے لیے، پھر کفار مکہ دراصل دار الندوہ میں آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، قتل کے فیصلے ہو چکے تھے، تو ان ساری سازشوں سے، ان سارے دشمنوں سے دراصل کس نے آپ کو محفوظ رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی تمہاری مدد کر چکا ہے جب تم غار میں دومے کے دوسرے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا نا، سیرت میں پڑھائی ہے ہم نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ تو اتنا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ دشمن اپنے پیروں کی جانب بھی دیکھ لیں تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ یعنی وہ لوگ پہاڑ پر اونچے مقام پر تھے اور یہ لوگ غار میں جس دہانے پر تھے اندر، تو اوپر پہاڑ سے وہ غار کا دہانہ بالکل نظر آ رہا تھا۔ تب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ ہم کو اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی اتنا نزدیک آ گیا تھا دشمن۔ تو کس نے اس وقت اللہ کے رسول کی حفاظت کی اور کس نے سکینت نازل کی جب ابوبکر صدیق بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ اب کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب وہ صرف دومے کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول کے قتل کا تہیہ کر لیا اور آپ پھر اسی رات کو وہاں سے ہجرت کے لیے نکل گئے تھے مدینہ کے لیے۔ اور آپ کے لیے جو انعام رکھا گیا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے اس کو، تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی لالچ میں آپ کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ یہ سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا، 3 دن تک اللہ کے رسول غار ثور میں چھپے رہے اور جو خون کے پیاسے دشمن تھے ہر طرف سے آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کچھ لوگ لالچ میں، 100 اونٹوں کے لالچ میں، اور کچھ لوگوں کو آپ سے ذاتی دشمنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ والوں نے اطراف مکہ کی وادیوں کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ تو جو عین اس غار کے دہانے پر بھی کچھ لوگ پہنچ گئے تھے اور اس وقت ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ خوف ہوا کہ ان لوگوں نے کسی نے اگر ذرا آگے بڑھ کر غار میں جھانک لیا یا اپنے پیروں کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. اس وقت اللہ کے رسول نے دراصل اللہ ابو بکر صدیق کو تسکین دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت دفعہ بہت جگہ مدد فرما چکا ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر نبی کی یا رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد پہلے بھی کر چکا ہے جب تو تم نہیں تھے اس کے ساتھ. وہ تو صرف دو لوگ تھے، صرف ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے. اگر تم نہ کرو گے تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر جنگ کے جنگ جتوا دے. اللہ تعالیٰ کے لیے بھلا کیا مشکل ہے یہ. اللہ تعالیٰ دشمنوں پر ایسا رعب، ایسا خوف طاری کر دے کہ دشمن خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں. اور ویسے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کا جو ذکر ہے جو کہ جیش الاسرہ کہلاتا ہے، چونکہ موسم بہت سخت گرمی کا تھا، لمبا تھا، اور منافقین پر یہ حکم ناگوار گزرا. تو یہ جنگ دراصل غزوہ تبوک کہلاتی ہے، جو دیکھا جائے تو بظاہر ہوئی نہیں، یعنی آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی. اللہ کے رسول لشکر لے کر نکلے، وہاں پر روم کے بارڈر پر پہنچے بھی، لیکن وہ لوگ خود ہی مقابلے کے لیے نہیں آئے، وہ لوگ خود ڈر کر پیچھے رہ گئے. 20 روز تک مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے. اور اسی لشکر کو دراصل جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لمبا سفر تھا، سامان بہت کم تھا، یعنی تنگی والا یہ لشکر تھا. تو لشکر کو کافی پریشانیوں کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو یہاں پر نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے انفروا، نکلو اللہ کی راہ میں، یا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل. ہلکے اور بوجھل اس لیے کہا گیا کہ چاہے تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، سواری ہو نہ ہو، ہتھیار ہو یا نہ ہو، جب اللہ کے رسول نے، جب مسلمانوں کے امیر نے فیصلہ کر دیا اور اعلان کر دیا تو تمہیں نکلنا پڑے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں تم کو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. پھر کوئی ایک چیز نہیں لگانی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خبر دے دی ہے، اب اگر ہم اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو بہتر سمجھتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے. تو جہاد سے پیچھے رہنے والے یا ان سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ پہلے بھی مدد کر چکا ہے اپنے نبی کی اور اس کے ساتھی کی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تم کو اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا، جان بھی لگانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا، اور یہی دراصل صحیح کامیابی ہے اگر تم جانو تو. تو ہلکے اور بوجھل کے جو الفاظ ہیں، دراصل یہ اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتے ہیں. یعنی جب نکلنے کا حکم ہے تو اس وقت ہر حال میں نکلنا پڑے گا، چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ساز و سامان کی کثرت ہو یا نہ ہو، چاہے بے سر و سامان ہی کیوں نہ ہو، حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، خواہ تندرست ہو یا ضعیف اور کمزور ہو، ہر حال میں پھر کیا کرنا ہے، نکلنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، لہذا ہر حالت میں نکلنا پڑے گا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارا دل چاہ رہا ہے یا نہ چاہ رہا ہے، تو جان اور مال دونوں سے جہاد کرنا ہے. اور دین غالب ہو ہی نہیں سکتا جب یہ ساری چیزوں کے ساتھ مل کر جہاد نہ کیا جائے. اور ہر دور کے الگ الگ تقاضے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس لیے ہمارے سامنے دو زندگیاں اللہ کے رسول کی، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. اور اس کے لیے ہم، اسی وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے راستے کھلتے جاتے ہیں کہ ہمارے، اگر ہم مکی حالت سے گزر رہے ہوں تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہوگا، اور اگر مدنی حالت ہو تو اس وقت ہمارے کرنے کے کام کیا ہوں گے. تو آج کے لحاظ سے آپ بتائیے کہ آج کے دور میں بحیثیت مسلمان میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو پوائنٹ کی صورت میں لکھ کر لانا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال لگا سکتے ہیں، آپ کو کیا کوشش کرنی ہوگی اور کون سی کوشش کارگر ہوگی. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی جہاد نہیں کیا، جب مدینہ آئے تب جہاد کی اجازت دی گئی۔ تو حالات کو سامنے رکھ کر آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا کہ ابھی حالات جیسے ہیں، اور ایسا سمجھے کہ ہم مکی دور میں ہیں اور ہم کو دین کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اسلام کو پھیلانا ہے، اور ساتھ میں آپس میں اپنے مسلمانوں کی اصلاح بھی کرتے جانا ہے۔ آج صحیح دین کا علم ہمارے یہاں مسلمانوں کو نہیں ہے، صحیح مسلمانوں کی ہسٹری سے لوگ واقف نہیں ہیں، بس غیروں کے کہنے میں آ کر خود ہمارے مسلمان بھی اسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اسلام پر فکرے کستے ہیں، دین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو صحیح شعور کے ساتھ اسلام کی تعلیمات سے ان کو آراستہ کرنا ہوگا۔ ہم پڑھیں گے ابھی سورۃ توبہ میں ہی آئے گی وہ آیت، بھی بہت ہی بہترین آیت ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے کچھ لوگ نکلتے اور جا کر دین سیکھ کر آتے اور واپس آ کر اپنے شہر والوں کو، بستی والوں کو بتاتے۔ تو یہ جو انفروا کا لفظ ہے بہت غور طلب ہے کہ نکلو، جیسے بھی ہو، خفافا وثقالا، ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں، بس نکلنا ہے۔ ابھی نکلنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس بغیر سوچے سمجھے نکل جائیں، کچھ آتا نہ جاتا ہو نکل گئے، کیونکہ بعض اوقات اس کو بہت غلط معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ تو پہلے اسکلز بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس، آپ کے پاس وہ اسکلز ہوں، آپ کے پاس وہ صلاحیتیں ہوں، یا اگر اسکلز نہیں ہیں تو آپ اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کو کئی دفعہ مثال دی جا چکی ہے نا کہ جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے، ایم آر بھی ہم جن کو کہتے ہیں، یا پھر جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، یا جو بزنس میں آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے اسپیشل کہ آپ کو جا کر بات کیسے کرنی ہے، اپنے پروڈکٹ کو، اس پروڈکٹ کو آپ کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کیسے سیل کرنا ہے، آپ کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے۔ تو وہ جو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ تو اسلام کو جب آپ پیش کریں گے تو آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ اسکلس ہونی چاہیے، آپ کو بات کو دلیل سے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو بغیر کچھ ہاتھ میں لیے نکل گیا، آپ کہتے کہ اچھا چلو چلو بس کھانا بنا لیں گے، تو بن جاتا ہے کھانا؟ نہیں، آپ کو اس کے لیے تگدو کرنی پڑے گی نا، کوشش کرنی پڑے گی، ساری چیزیں آپ کو منگوانا پڑیں گی، خود محنت کرنا پڑے گی، تب جا کر کہیں کھانا بنے گا۔ آپ کہتے اچھا چلو بس کپڑے لے لیتے ہیں، جا کر اپنے کپڑے خرید لیے، ہو گیا کیا کام؟ نہیں ہوگا، آپ کو اس کو سلوانا پڑے گا۔ اگر آپ بنے بنائے تیار بھی لیتے ہیں تو بھی وہ برابر آپ کے حساب سے نہیں ملتے، آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں سے تو درست کرنا پڑے گا۔ تو کوئی بھی کام بس ایسے نہیں ہو جاتا کہ چلو چلو بس نکلو اللہ کی راہ میں، بس جا رہے ہیں چلو بس اللہ کی راہ میں نکل چلو، ایسا نہیں۔ ایک بہترین جماعت تیار ہونی چاہیے، ایک بہترین گروہ ہو، ایک بہترین ٹیم ہو، بہت منظم طریقے سے جو کام کرے، دلیل سے بات کا جواب دینا جس کو آئے۔ اور ایک زمانہ تھا، ایسا یقین جانیے کہ جب تقریباً 200-300 صدیاں گزر گئی اسلام کو، ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نئے نئے فتنے ایجاد کر دیے دین اسلام کا نام لے کر، کیونکہ وہ ایسے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ تھے کہ ایسے ایسے مسائل وہ لاتے یا اس طرح سے لوگوں کو گرویدا کرتے کہ بہت سارے مسلمان ان کے گرویدا ہو گئے، بظاہر نام کے مسلمان رہے اور ان کا انہوں نے دین قبول کر لیا۔ عقل پرست لوگ تھے یہ، تو اس وقت کے علماء کرام نے ان کو اسی طرح سے اسی لیول پر جواب دیا آگے بڑھ کر۔ فرقہ جہمیہ، فرقہ قدریہ، ایسے کئی فرقے تھے، معتزلہ فرقہ، تو یہ لوگ جب آتے تو یہ علماء کرام ان کو جواب اس طرح سے دیتے کہ ان کے پاس دلیل ہوتی تھی۔ آج ہم کو دلیل سے بات کرنا ہی نہیں آتا۔ تو کسی بھی چیز کو پیش کرنے کے لیے وہ طریقہ چاہیے، وہ طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ریپ کر کے دیتے ہیں نا، خوبصورت پیپر میں، بھلے ہی اندر کتنی بھی بری چیز ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہو گیا ہے کہ چلو کچھ بھی دے دو، کون دیکھ رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے نا، بس خوبصورت ریپنگ پیپر لگا دو۔ تو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ جو ہو گیا وہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ آپ جس طریقے سے پریزینٹ کریں گے اس کو، تو وہ طریقہ درست ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے۔ اور پھر جاہدو کا ہی لفظ آیا ہے، جیم ہاں دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مسلسل کوشش، جدوجہد، سعی، ایٹ موسٹ اسٹرگل جس کو کہیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں مسلسل محنت، مسلسل کوشش، مسلسل جدوجہد کرنا ہے، اور جیسی بھی ہماری صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی ہیں، اسی کو ساتھ لے کر نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر یہاں پر جو کلمے کی بات کی گئی ہے کہ کافروں کا کلمہ وہ ختم ہو جائے گا، نچلا ہوگا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا، وہ کلمت اللہ ہی ہی العلیا، کہ وہی بلند رہنے والا ہے۔ تو کافر کے کلمے سے شرک مراد ہے، اور کلمت اللہ سے مراد دراصل توحید ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے لیے لڑتا ہے، یعنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی لیے پھر نکلنا ہے، انفرادی طور پر نکلو یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، پیادہ ہو یا سوار ہو، عیالدار ہو یا اہل و عیال کے بغیر، تو پیش قدمی کرنے والوں میں اس کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی اس لشکر میں نکلنا ہوگا۔ امام شوقانی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو آیت کا مطلب ہو سکتا ہے، اس کے تمام معنی لیے جا سکتے ہیں، کہ تم کو کوچ کرنا ہے، تم کوچ کرو، چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی، تو اس میں تمام مفہوم آ جاتے ہیں، کہ تمہیں چلنا بھاری لگے یا بوجھل لگے یا ہلکا لگے، ہر حال میں تم کو نکلنا ہے۔ لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعودت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر فائدہ آسانی سے ملنے والا ہوتا، تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے، دراصل کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ یہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے، کہ اگر مقابلہ، انہوں نے کہا کہ روم جیسی طاقت سے ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ معمولی نہیں ہے واقعہ پیش آنے والا، تو منافقین نے دراصل اللہ کے رسول کے پاس آ کر ایسے کچھ عذرات پیش کیے جو کہ بناوٹی تھے، اور اللہ کے رسول سے رخصت مانگی، اللہ کے رسول نے ان کو رخصت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ گرمی کا زمانہ ہے، فصلیں پکنے والی ہیں، اور پورا سال بھر کا ان کا بزنس پھر تباہ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے، اگر فائدہ آسان ہوتا، فائدہ نظر آ رہا ہوتا، تو وہ ضرور نکلتے، لیکن اب وہ آ کر قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو چلنے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا کریں، بیوی بچے ہیں، کیا کریں، فصلیں تیار کھڑی ہیں، یعنی ایسے ایسے انہوں نے بہانے بنائے۔ تو ہوتا ہے نا دین کی راہ میں ایسا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کب بہانے بناتی ہوں، دین کی راہ میں قدم رکھنے سے میں کب پیچھے ہٹتی ہوں، اور کیا کیا چیزیں میری راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی، میری نیند، میری خواہشات، میری شاپنگ، میرے بچے، میرے گھر والے، میری دلچسپیاں، کیا چیزیں جو مجھے اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے، یا میں کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں جس کی وجہ سے میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میں تیار نہیں ہو پاتی۔ ہم خود سوچیں، کہ یہاں پر منافقین کے بارے میں کھل کر بتا دیا گیا۔ اب یہ دراصل امتحان تھا سچے مسلمانوں کا اور منافقین کا بھی، تو منافقوں کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، اور سچے مسلمانوں نے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر دیا۔ کافی لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ گئے تھے اس جنگ میں، اور لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ اور اس کا رسول پیارا تھا، انہوں نے کوئی بہانے نہیں کیے، ان کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ وہ اللہ کی خاطر نکل گئے۔ تو یہاں پر منافقین کے بارے میں کہا گیا، جنہوں نے عذر یعنی معذرت کی تھی اللہ کے رسول کے پاس آ کر اور اجازت لی تھی، حالانکہ ان کے پاس دیکھا جائے تو حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ تو یہ اردن سے مراد رسل جو دنیاوی منافع سامنے آئے، مطلب ہے مال غنیمت۔ تو اگر ان کو لگتا کہ مال غنیمت خوب ملتا اور یہیں کہیں جنگ ہوتی، تو وہ خود ہی چلتے تمہارے ساتھ اے نبی، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں، مال غنیمت بھی حال نہیں آئے گا، جنگ تو پتہ نہیں جیتی جائے گی نہیں جائے گی، کیونکہ مقابلہ ایسے بڑے شخص سے ہے، اتنے بڑے بادشاہ سے ہے، اتنی بڑی حکومت سے ہے، تو کچھ ہاتھ تو نہیں آنا ہے، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی اپنے لیے پیچھے رہ جانا پسند کیا۔ تو یہ دراصل کیوں جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے؟ کیونکہ سفر کافی لمبا تھا، اسی لیے انہوں نے ہیلے بہانے تراشے اور اس نے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، اسی لیے جھوٹی قسم کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو وہی بات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے۔ آپ دیکھنا بہت قسمیں کون کھاتا ہے، جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری بات کا یقین نہیں کیا جائے گا، اور یہ جس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں سچا بہانہ نہیں کر رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں میں صحیح عذر نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں سچ کہہ رہی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو وہ قسم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹی قسم کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو ان کے یہ عذر تھے، ان کو مال غنیمت کے ہاتھ آنے کی توقع بھی نہیں تھی کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، پھر لمبا سفر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مشقت والا سفر بھی تھا کیونکہ ہر ایک کے لیے سواری نہیں تھی، اور ملک شام کا سفر تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، سواریاں کم تھیں، اور مقابلہ ایک بڑی حکومت سے ہونے والا تھا، تو فتح کی امید کم ہی نظر آ رہی تھی۔ تو جب صورتحال انہوں نے یہ دیکھی تو قسمیں کھانے لگے کہ ابھی ہمارے حالات سازگار نہیں ہیں، اور ویسے تو ہمیں آپ کے ساتھ جانے میں کوئی عذر نہیں، لیکن وہ دراصل جھوٹ کہہ رہے تھے۔ اصل میں ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات وہ چھپائے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے نا، لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کہ فلاں چیز کی وجہ سے یا فلاں وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ان تمام آیتوں سے جو بات سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہوں یا بوجھل، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے۔ میں خود سوچوں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھی ہے، میں اپنی کون سی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کر سکتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مال کے بغیر کوئی بھی، یعنی قربانی آپ کو دینی ہوگی، بغیر قربانی دیے دین اسلام کیسے آگے یعنی بلند ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نہیں نکلتا۔ بعض اوقات اسلام کو مال کی سخت ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات جان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں سوچتی رہوں کہ میں کیا لگا سکتی ہوں، میں اپنی جان لگا سکتی ہوں، میں اپنی صلاحیتیں لگا سکتی ہوں، میں اپنا مال لگا سکتی ہوں، اور آج تو سب سے بڑی ضرورت اسلام کو وقت کی ہے، آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں فرض نماز کے لیے پانچ وقت لوگ مسجد بھی نہیں جانا چاہتے، کیسا ہو گیا ہے نا ہمارا حال، پانچ وقت نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے تو دین کے لیے کیا قربانی دیں گے، کیا وقت لگائیں گے؟ ہم کہتے ہیں وقت ہمارا ہے، ہم وقت کے مالک ہیں، ہمارا وقت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ہمارا وقت ہے، ہم کہیں بھی گزاریں، کتنا بھی اس کو ضائع کریں۔ تو وقت تو گزرتا جا رہا ہے، لیکن آج اسلام کو وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہماری صلاحیتوں کی، ہمارے وقت کی، اپنے مال کی۔ ایک ڈریس اگر کم بنا لیں تو کیا ہوگا، یا بہت مہنگا نہ خرید کر تھوڑا ہلکا سا بنا لیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ جاننے والے تھے، ایسی بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ان کا بیٹا تو بغیر برانڈ کے کوئی چیز خریدتا ہی نہیں ہے، اور خود اپنی بہن کا ڈریس اس نے 16,000 کا لیا جبکہ وہ لڑکی 12 سال کی ہے۔ سن کر میں اتنا حیران ہوئی کہ کیا آج ہمارا معیار ہو گیا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کے لیے 16,000 روپیہ خرچ کرنا، اور وہ اگلے سال چھوٹا ہو جائے گا، اس عمر میں اتنے مہنگے ڈریس لے کر کیا فائدہ؟ لیکن ہماری سوچ کیسی ہوگی آپ دیکھیں۔ اور جب اگر آئے گا نا کہ دین کے خاطر کچھ اللہ کی راہ میں دو، تو ایک ریال نہیں نکلے گا، ایک پیسہ نہیں نکلے گا، اس وقت اپنی خواہشات یاد آ جاتی ہیں، لیکن اپنے لیے اور اپنے ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہزاروں خرچ کر دیں گے ہم۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی ذات پر خرچ نہ کریے، ضرور خرچ کریے، لیکن ڈیوائڈ کریے اپنے تمام اوقات کو بھی، اپنے مال کو بھی۔ اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کریے، 8 گھنٹے آرام کے لیے، 8 گھنٹے گھر کے کاموں کے لیے، اور 8 گھنٹے دین کے لیے۔ بہت بہترین تقسیم ہے، ایسا کر لیجیے، آپ دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی۔ پھر اسی طرح سے مال میں بھی، شروع میں ہی آپ اپنی نیت کر لیں کہ مجھے اس مہینے اتنے دینا ہی ہے اللہ کی راہ میں، اب مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے اب اسی میں گزارا کرنا ہے جو میرے پاس ہیں، لیکن اتنے تو میں نکال کر دے دوں گی اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے۔ تو پہلے سے نیت کر لیں، آپ نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں برکت پیدا کر دے گا۔ پھر آپ کی اسکیوز سوچیے، آپ کے پاس کیا اسکیوز ہے؟ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو ماشاء اللہ یہ تو سب سے بیسٹ ہے، لکھیے، ضرور لکھیے۔ پھر پڑھیے ایسے دینی رسالوں کو، ایسے اخبارات کو خریدیے، یہ بھی ایک طرح سے دین میں آپ کا حصہ ہے۔ ہم تو اخبارات پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور دینی اخبارات تو ہم کو بہت بور لگتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی رنگین صفحات نہیں ہے، اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، کوئی عورت کی تصویر نہیں ہے اس میں، کوئی فیشن ڈیزائنر کی کوئی ڈریسز کی تصویر نہیں ہے اس میں، تو ہمیں دینی اخبارات تو بالکل پسند نہیں آتے۔ تو اس راہ میں بھی اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہم، کتنے اچھے اچھے آرٹیکلس ہوتے ہیں اس میں، ابھارنے والے، آگے بڑھانے والے۔ تو ان رسالوں کو خود خریدیے، دوسروں کو پڑھوائیے، دیجیے پڑھنے کے لیے، لکھیے لکھائیے، پڑھیے پڑھائیے۔ پھر جو بھی چھوٹا موٹا کام آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی صلاحیت ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیے۔ دیکھیے، سوچیے، غور کریے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کس طرح سے دین اسلام کو آگے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں۔ تو سوچیے، آپ دیکھیں، جب آپ سوچیں گی نا، غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کتنے راستے کھولے گا، کتنے اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں گے آپ کو۔ تو وہ آئیڈیاز سوچیے، کوئی ایسی باتیں سوچیے جس سے آپ اپنے دین کو خود مسلمانوں میں بھی اس کو پسندیدہ بنا دیں، اور غیر مسلموں تک بھی اس کو اس طرح سے پہنچائیں کہ وہ دین اسلام کو کم از کم اس کی حقانیت جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریے۔ اور مومنین کے لیے تہجد تو ٹونک ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ایک طرف ہو، جب اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے رہے گا تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہ کام کروا دے گا۔ تو اپنے کنیکشن کو، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریے، تہجد کی پابندی اپنے اندر پیدا کریے کہ آپ پابندی کر سکیں، نوافل کا اہتمام، فرض تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے لیکن نوافل کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے دعا، یہ ساری چیزیں سب مل کر کریں گے تو یقین جانیے کہ حالات ضرور بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے۔ تو بس مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا حصہ اس میں کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور وہ راستے ہمیں سجھائے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نہیں جانتی کہ کیا کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ طریقے کار بتلا دے اور سمجھا دے، مجھے وہ راستے سجھا دے جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين تقيم ان من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون